مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 27 پیش کرتا ہوں. قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت، میرا نام محمد محسن عطاری ہے، میں ہندی سے عرض کر رہا ہوں. میرے سوال ہے کہ میاں بی بی میں آپسی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ان کو کس طرح اپنا گھر بنانا چاہیے، اور کیا بیوی کو شوہر کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے، یا شوہر کو بیوی کے علاوہ کسی اور پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں. اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے.
اللہ اکبر. اب زیادہ اعتماد یا کم اعتماد کی بات نہیں ہے، بات وہ ہوتی ہے کہ جو جس پر شریعت کی دلیل ہو. اب اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کی شریعت دلیل کیا ہے اس کے پاس، تو اس لیے کسی کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے. مائنس بات جو نا اس کو سننا نہیں چاہیے، ورنہ وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالے گا اور گھر خراب کر دے گا. اور زیادہ تر جو گھر، یعنی بعض اوقات گھر یوں بھی خراب ہوتے ہیں، وہمات وسوسے کہ یہ اس کی ترکیب ہے تو اس کی ادھر ترکیب ہے، دھوکہ ہے تو بے وفائی ہے تو فلاں ہے، تو اس طرح گھر خراب ہو جاتے ہیں. اور حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، صرف شبہ ہوتا ہے. تو شک شبے سے اس طرح گھر توڑ دینا، بالفرض اگر کوئی ایسا خراب معاملہ کسی کا ہے بھی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر توبہ کی صورت ہو جاتی ہے، تفہیم کی صورت ہو جاتی ہے، سمجھانے کی صورت ہو جاتی ہے، تب بھی تو گھر تو بچایا جا سکتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی اگر کچھ اس طرح گناہ میں پڑ گیا تو اس کا گھر ہی توڑ دیا جائے، اس کو بچا لیا جائے، ورنہ زیادہ گناہ کرے گا. دیگر گناہ بھی تو کرتے ہیں، بے نمازی ہونا یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، اس کو کون کیئر کرتا ہے آج کل؟ حرام کما کر کھانا، سود کھانا، کہاں اتنا کیئر کیا جاتا ہے. شوگر کوٹنگ ہو گئی اس کی بھی، شوگر کو آج کل منافع بولتے ہیں. تو یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد، جب انگارے نفے میں آئیں گے یا سانپ اور بچھو لپکیں گے نا سود خوروں پر، تب پتا چلے گا کہ اچھا اچھا یہ نفع تھا جس کو ہم نفع کہتے تھے، سود سود ہے. تو بہرحال کہ بہت سارے گناہ جو ہیں جس پر تو آدمی کیئر ہی نہیں کرتا. تو اگر میاں بیوی کا خدا نہ خواستہ ان کیس اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی، تو افہام و تفہیم سے سمجھا کر، ڈرا کر، دھمکی دے کر، جو وہ دھمکی جو ایک گھریلو دھمکیاں ہوتی ہے، اس طرح ضرورتاً وہ قابو کیا جا سکتا ہے مسئلے کو. لیکن ہمارے یہاں تو بس یہ بہت کچھ، اب شادی آسان ویسے بھی نہیں ہے، لاکھوں بلکہ اب تو کروڑوں خرچہ ہوتا ہے، اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں اس میں، اور جذبات میں آ کر، کسی کی باتوں میں آ کر لوگ گھر توڑ بیٹھتے ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے ہیں. ہاں پھر روتے ہیں، یہ کیا کر دیا ہم نے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس لیے جذباتی نہیں بننا چاہیے. جب تک ہو سکے گھر چلانا چاہیے. مومن جو ہے نا اس کی بات پر جو جو اپنی صفائی میں کرتا ہے نا اس کو مان لینا چاہیے. جیسے تہمت ہوتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, تو پھر خامخا اس کے مطلب ڈیپ جانا, گہرائی میں جانا, اس کو کریدنا, تو اس کی بھی شرن اجازت نہیں ہے. ولا تجسسو, تجسس مت کرو, جاسوسی مت کرو. اب ایک گناہ کا کسی نے کہہ دیا اور خدا نخواستہ کوئی بات ہوئی بھی اور اس نے انکار کیا کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے, تو اب اس کو خامخا الٹ پلٹ اس کی تفتیش اور گہرائی اپنا گھر خراب کرنے والی بات ہے. بلکہ آپس میں بھی مسلمانوں میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے, اس سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے. گھر تباہ ہوتے ہیں, بعض وقت خون خرابے ہوتے ہیں, قتل و غارت گری ہو جاتی ہے, اس پر تباہی مچ جاتی ہے. شیطان کو تو یہ چیزیں پسند ہیں تو ایسا کرواتا ہے. بخاری شریف میں غالباً یہ روایت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اس نے چوری کی, تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی, تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ پاک کا خوف ان پر غالب آیا, اوہو نہیں نہیں میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا, میری نظر نے دھوکہ کھایا, یعنی یہ کہ سامنے جو قسم کھا رہا تھا وہ ایمان والا تھا, مسلمان تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی تھا, تو آپ نے مطلب اس کو چھوڑ دیا, قسم کھا مسلمان ہو کر قسم کھا. ہمارے یہاں تو بالکل اس کے منہ دل کو چیر کر اس کو دیکھتے ہیں کہ اندر وہ جو تہمت لگی ہے وہ ہے بھی کہ نہیں, اس میں ہے بالکل ہے, ثبوت ہے میرے بعد. اب وہ نماز ایک ٹک کی پڑھتا نہیں, اس نے کہہ دیا یہ ثبوت ہے, میں اس کی گواہی تھوڑی قبول ہوگی. بہرحال ثبوت, شرعی ثبوت یہ بڑا مشکل کام ہے. شریعت نے مطلب اس معاملے میں مطلب بڑا اہتمام رکھا ہے کہ کسی بے قصور پر کوئی ظلم نہ ہو جائے, بہت اہتمام رکھا ہے. اور یہ فیصلے علماء کرتے ہیں, عوام نہیں کرتے, عوام کو یہ معلومات ہوتی نہیں ہے, ہر بات کو ثبوت بولتے ہیں اور چڑھائی کر دیتے ہیں.
ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان اپنا اعتماد کھو دیتا ہے, یعنی کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے, وہ جو بات بولتا ہے وہ سامنے والا بھروسہ نہیں, اور یہ بعض اوقات اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار میری بات پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے. تو یہ جو اعتماد انسان اپنا کھو دیتا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے, اس پر بھی اگر کچھ کلام ہو جائے.
وہی کہ مطلب جب یہ کہ اس طرح کی جو باتیں کرتا ہے نا, بے موقع الزام رکھنا, پھر اس کا جھوٹ جب ثابت ہو جاتا ہے نا الزام رکھنے والے کا, تو پھر اعتماد اس کا ختم ہو جاتا ہے. آج کل ایسی نئے ایکٹیویٹیز ہیں, پتا نہیں اس طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو واقعی نئی خرابیاں پیدا کرتے ہیں, مجھے اس کا تجربہ ہے, لیکن اب اسکرین پر ہر بات بتائی نہیں جا سکتی, تو بالکل مجھے تجربہ ہے اس کا. میرا جب یہ نکاح ہونا تھا نا تو مجھے کس طرح آ کے چڑھاتے تھے, جہاں ہو رہا تھا اس کے بارے میں مجھے پتا ہے. پھر آگے چل کے میں نے جب اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا تو یہ بھی بعض اوقات بالکل یعنی کہ چڑھانے والے آئے کہ یوں تو یوں, خود پہاڑ نکلا, چوہا چوہا بھی نہیں نکلا یار, کہیں نکلا ہی نہیں, میٹھا میٹھا پانی نکلا. تو ایسے جھوٹے لوگ مطلب ہوتے ہیں جو ان کا کام ہی توڑوانا ہوتا ہے, خوف خدا ہوتا ہی نہیں ان کو. حالانکہ مجھے چڑھانے والے تو ہو سکتا ہے مر پھٹ گئے ہوں گے یار. مزے کی بات ہے مجھے تو پہلے پیشن کو ہی آ گئی تھی کہ دیکھو آئیں گے سفل کرے نا تم کو چڑھانے کے لیے, اور آئے. لیکن سب باتیں کھل کر میں کر نہیں سکتا اسکرین پر, تو یوں مجھے اپنا تجربہ ہے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی کا گھر بنتا دیکھ نہیں سکتے, اور وہ بدبخت مطلب جو ہے اس طرح وہ شیطان کے ہاتھ پیر بن کر وہ گھر توڑواتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں اور لڑواتے ہیں آپس میں, گناہوں کے بازار گرم کرواتے ہیں. تو اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا مائنس بات کوئی کرے نا تو کان نہیں دھرے اس پر, اس میں پھنس جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا روح کبوتر کی شکل میں گھر آ سکتی ہے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ میرے اور والدین کے لیے صحت اور مغفرت کی دعا فرما دیں.
روح کبوتر کی شکل میں, توبہ استغفر اللہ, یہ تو ایک مخصوص مذہب ہے لوگوں کا جو کفار ہیں ان کا ہے کہ وہ روح جو ہے نا کسی اور قالب میں، کسی اور جسم میں ان کی منتقل ہوتی ہے، اور اس کو مطلب آواگون کہا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں یہ آواگون کا عقیدہ جو ہے نا، یہ خالص کفر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ روح نکل گئی مسلمان کی یا غیر مسلم کی، غیر مسلم کی روح ہو جاتی ہے قید، مسلمان کی روح ہوتی ہے آزاد، قید نہیں ہوتی. اب کوئی ثواب میں ہوتی ہے، کوئی کسی کو گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ قید اس کو نہیں کہتے کہ قید ہو گئی. قید غیر مسلم جو ہوتی ہے، اور اب وہ قید جو ہوتی ہے وہ آ کے ستاتی ہے. یہ بابا جی لوگ بولتے ہیں بدرو ہو گئی ہے، بدرو کا اثر ہو گیا اس کو. واقعی ایک آدمی مجھے ٹکرا تھا زمانے پہلے، اب تو وہ زندہ تو ظاہر نہیں ہوگا، وہ باقاعدہ روحوں کو بلاتا تھا، اور بڑے بڑے غیر مسلموں کو جو نامور صدیوں ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے غیر مسلموں کے دعوے کرتا تھا کہ اس کی روح میرے پاس آئی تھی. میں خیر مانتا نہیں تھا اس کو، میں نے کہا میں یار اسلام اس کی حوصلہ شک نہیں کرتا، اسلام میں ہی نہیں ایسا. کافر کی روح تو قید ہوتی ہے، پاٹھے پڑ رہے ہوتے ہو کہاں آئے گی یار تیرے پاس. ارے وہ تو عذاب میں ہوتی ہے. اب تو بولے ابو جیل کی روح تیرے پاس آئی، ابو لیب کی روح آئی، تو کہاں سے آئے گی یار؟ ان کا تو کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ابو لیب کے خلاف تو اس کے حجب میں پوری تبت یدا صورت ہے، یہ کہاں آئے گی؟ اس کی روح پڑ رہی ہوگی، اس کو کوئی یاد کر رہا ہوگا عذاب میں. ابو جہل کے مرنے پر سرکار نے سجدہ شکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے کافر کے جن کا کفر پر برہ قطعی ثبوت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تمہارا لیے کہ روح جو ہے نا کافر کی قید ہوتی ہے، مسلمان کی آزاد ہوتی ہے، لیکن کسی اور جسم میں وہ منتقل نہیں ہوتی، نہ کبوتر میں ہوتی ہے نہ چڑیا میں ہوتی ہے. جو ہمارے پاس آئے وہ جو زیر قندیل
شہدا کی روحیں ہیں جو صرف رہتی ہیں اور پھر جنت میں ان کا آنا جانا رہتا ہے.
جی وہ ہمارے گھروں پر اس روپ میں نہیں آتے. وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ انسان کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
نیک انسان کو لوگ بولتے ہیں کہ یار بس فرشتہ صفت ہے، یا بس سمجھو فرشتہ، تو کوئی حرج نہیں اس میں. فرشتے کی توہین نہیں ہے کہ ایک اچھے آدمی کی اچھائی کی نسبت کر کے اس کو فرشتہ کہا، بلکہ اس میں ایسا ہے کہ جیسے جو ملائکہ رسول ہیں یا عاملان عرش ہیں، عرش کو تھاملے والے، ان کے تو اپنے مقام ہیں، ان کی شانیں ہیں. جنرل فرشتے جو ہوتے ہیں نا، تو ان میں چونکہ وہ نفس نہیں ہے، اور انسان میں نفس ہے. انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول کرے، وہ مسلمان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے اور گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو گیا، اور نیک ہے، پرہیزگار ہے، بلی ہے سمجھو گے، تو وہ عام فرشتوں سے افضل. فرشتے اگرچہ گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں، لیکن ان میں نفس نہیں ہے نا. وہ بندے میں نفس ہے، اس کے باوجود اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے نفس کو، مشقت بندے کو پڑتی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ فرشتے سے کوئی انسان افضل کہا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ پچھلی امتوں سے کیا قبر کے سوالات ہوتے تھے؟
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت سے قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں.
ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیٹ پیچھے کسی نے ہماری برائی کی ہے، تو ہمیں اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے؟
پتہ چل گیا تو اس کے لیے تو فرض ہو گیا کہ وہ توبہ تو پہلے ہی فرض تھی، اب وہ معافی بھی مانگے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ چل گیا. تاہم یہ کہ حسن سلوک کرے اس کے ساتھ، کہ جو تجھے محروم کرے اس کو عطا کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے. تو اسے کے لیے قیامت میں حساب میں آسانی اور مغفرتیں اور اس طرح کی بشارتیں حدیثوں میں ہیں. وہ اس نے سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، کسی کو بتائے نہیں، پھر بتائے گا کہ اس نے میری غیبت کی، تو پھر یہ خود غیبت میں مبتلا ہوا. اگر یقینی طور پر اس نے غیبت کی تھی تو، ورنہ تہمت میں مبتلا ہوا. اس لیے وہ قفل مدینہ لگا ہے, دعائیں خیر کرے اس سے. تو یہ بھی نہیں کہ گیا مجھے سب پتا ہے میرے بارے میں, تو یہ کہتا تھا کیا ضرورت ہے اس کے لیے, پھر یہی خرابی پیدا ہوگی نا. ہو سکتا ہے وہ جذبات نہ کہ دو چار باتیں اور آپ کو بول دے, لڑائی ہو جائے, شیطان تالیاں ہو جائے, ریفری بن جائے شیطان, خوب لڑو میں ہوں نا, دونوں کو جب تک جیل کے سریوں کے پیچھے نہیں دیکھوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور, ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ سوالات آئے ہیں, کیا مفتی بننے کے لیے حافظ ہونا لازمی شرط ہے؟
نہ مفتی بننے کے لیے, نہ عالم بننے کے لیے, نہ پیر بننے کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے.
یہ سوال ہے کہ مسجد کا سپیکر کسی اور کام میں استعمال میں لے سکتے ہیں, جیسے محفل نعت اور بیان جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں, یہ کسی سیاسی جلسے کے لیے؟
باہر تو نہیں لے جا سکتے, اگر مسجد میں محفل نعت ہوتی جس پر عرف ہے, علماء تشریف لاتے ہیں تو مسجد میں بیان فرماتے ہیں, وہ جلسہ ہی ہوتا ہے, اس کا بھی عرف ہے, تو یہ جائز ہے. البتہ یہ جلسہ اگر مسجد کے باہر رکھا گیا, اب یہ اسپیکر اور ساؤنڈ اور لے کر گئے ہے نا, تو یہ پھر جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا عرف نہیں ہے.
یہ سوال ہے کہ کیا جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟
جی نہیں, قرآن نے اس صاف منع فرما دیا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ جس پر یہ کہ آپ کا وہ جو مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی تھی اور آپ مصلے پر عصا لیے کھڑے تھے, جنات ان کو دیکھ کر کے یہ کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے وہ کام کر رہے تھے, پھر آپ کی اللہ پاک نے روح قبض فرمائی, ایک سال تک آپ اسی طرح عصا پر کھڑے رہے اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ یہ کھڑے ہیں. پھر جب دیمک اللہ نے چاہا, جب دیمک نے وہ عصا کو چاٹا اور آپ زمین پر تشریف لائے, تب جنات کو پتا چلا کہ یہ تو وفات پا چکے ہیں. تو اسی پر تو قرآن کریم میں کہا نا کہ اگر ان کو پتا ہوتا, علم غیب ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, لیکن پتا نہیں تھا ان کو, خواری کے عذاب میں نہ رہتے. وہ آیت مبارکہ
فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے تو اسی وقت ظاہر ہو گیا کہ جن اگر یہ عیب جانتے تو ذلت کے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے.
حضور, اسی طرح جنات سے متعلق ایک اور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ جنات کی مخلوق کی ابتدا یہ کیسے ہوئی, جیسے انسانوں کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو ان کی ابتدا یہ کیسے ہوئی؟
یہ شیطان جو ہے نا, یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتہ ہے, شیطان فرشتہ نہیں ہے, جن ہے, فرشتہ نوری مخلوق ہے. اور شیطان کا تو قول خود قرآن نے کوڈ کیا ہے, قرآن کریم میں اس شیطان نے خود جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اس کہا گیا تو اس نے انکار کیا تھا نا, اور اس نے یہ بھی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, نہ میں اس یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اور یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو مٹی سے بنایا ہے, یوں یہ آگ کی مخلوق ہے شیطان. تو یہ مطلب شیطان کی اولاد ہے, اور یہ مطلب لاکھوں سال یا لاکھ سال یا 80,000 کا بھی, وہ تو خیر عبادت کے بارے میں اقوال ہے. تو یہ کہ انسانوں سے بہت پرانی مخلوق ہے یہ جنات, اب وہ کتنی پرانی ہے یہ کہیں پڑھا سنا نہیں ہے. تو شیطان ان کا سب کا مری سے آگلا ہے, سب کا باپ, باپ بولو, دادا بولو, پردادا بولو, جو بھی یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام سیرہ نوید, میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. میرا سوال ہے, شیر کو جنگل کا بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
جنگل کا بادشاہ, یوں تو ہر شے اللہ ہی بناتا ہے, تو جنگل کا بادشاہ لوگوں نے کہہ دیا اس کو کہ یہ سب سے خطرناک ہے, تو لوگ اس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. کسی حدیث میں اس کو جنگل کا بادشاہ کہا گیا ہو میرے علم میں نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں
آپ بیٹھیں میں بھائی کو بلا کر آتا ہوں آئی جان دوبارہ مہمان آ گئے بار بار آ جاتے ہیں فائدہ کیا ہے اس کا
آپ غصے نہ ہوں صبر کریں مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتے ہیں
اچھا مہمان گھر میں آتے ہیں تو میزبان کو فائدہ ہوتا ہے
جی جی فائدہ ہے
جی مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ ہے
آپ صبر کریں اس کا جواب ہم امیر علیہ سنت سے لے لیتے ہیں
جی
امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے کہ مہمان اگر گھر پر آئیں تو میزبان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور مہمان کو رخصت کرنے کا کوئی سنت طریقہ بھی ہے جواب ارشاد فرما دیجیے
آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں
مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لاتا ہے اس کو کھلانا پلانا یہ بھی کار ثواب اور جب مہمان جاتا ہے تو میزبان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے یوں مہمان اللہ کی رحمت ہے جو اس کے آنے پر رنجیدہ نہ ہوا جائے خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے اور اس کو رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان جب جائے تو سنت یہ کہ اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے مسلم اور بخاری کے حوالے سے حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے اس کی مہمانی ایک دن رات ہے اور دعوت تین دن ہے اس کے بعد وہ صدقہ ہے مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے تنگ کر دے یعنی مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اتنا آ کر پڑا رہے اس کے گھر کہ میزبان جو ہے وہ تنگ آ جائے یہ پھر یہ لفظ حلال نہیں اس کے لیے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جاتا ہے بار بار جاتا ہے نا تو گھر کے افراد جو بولتے کچھ نہیں ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے وہ ہنستا منہ بھی دیں گے مروت میں یا کسی وجہ سے لیکن اندر سے وہ تنگ ہوتے ہیں تو اس لیے مہمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ درست ہے یا کیا بہت پرانی بات ہے کہ ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا جب یہ جامعۃ المدینہ کی چھت کے نیچے ملاقات کے لیے میں بیٹھتا تھا اس دنوں کی بات ہے تو اس نے بولا کہ میرے پیر صاحب اب کہاں سے آتے ہیں یہ میں بھول گیا پیر صاحب آتے ہیں ہمارے گھر پہ ٹھہرتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ بس آگے ٹھہر جاتے ہیں اب پردے کے مسائل جگہ ہماری کم ہے اور یوں ہم کو تکلیف ہے تو مجھے پوچھ رہے تھے وہ صاحب یا وہ اسلامی بھائی کہ کیا میں پیر صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہیں آیا کریں ہمارے گھر میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے پردے کے مسائل ہوتے ہیں یہ اندازہ لگائیں یعنی وہ بھی یعنی کہ بیچارہ مدد مرید پھر بھی ادب والا تھا نا کہ اس نے یہ دو ٹوک بات نہیں کی کہ پیر صاحب میں اس لیے مرید تھوڑی ہوں کہ آپ یہاں اگر پڑے رہے میرے پاس تو لیکن بیچارے نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں ان کو تو یہ کہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے دوست چاہے کتنے گہرا دوست ہو کہ اس کے مطلب یعنی کہ گھر میں جانے سے پہلے یا بھی غور کر لے کہ یار اس کے کمرے کتنے اس کے یعنی بعض جگہوں پہ اتنی تنگی ہوتی ہے بمبئی میں نے خاص کر نوٹ کیا تھا ایک کمرہ ایک ایک کمرے میں لوگ رہتے ہیں اور کسی کے گھر جیسے جائیں نا تو جیسے گھر کی جو خاتون ہے اس کو کچن میں رہنا پڑے اور مچان بناتے ہیں بیچارے رہنے کے لیے کہ کچھ اوپر سوئیں گے کچھ نیچے سوئیں گے. اب اس میں مہمان آ کے بیٹھ جائے اب ہم جیسا چلا جائے تو بےچارے نہ تو نہ پڑے نا. اب وہ کیا کریں, کوئی کچن میں ہے کوئی واش روم میں عورت چھپی ہوئی ہے, اور اب وہ واش روم میں تو دعا بھی نہیں مانگ سکتی, اشارے اشارے میں وہ تو دل دل میں مانگتی ہو کہ بھیا پیر صاحب کب تشریف لے جائیں گے کہ ہم ٹھنڈی ہوا میں آئیں. ایسا چاہے پیر صاحب ہوں چاہے استاد صاحب چاہے امام صاحب ہوں چاہے خطیب صاحب ہوں جو بھی ہوں, سب کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے گھر پہ جائیں تو 112 بار غور کر لیں کہ اس پر ہم موج تو نہیں بن جائیں گے. اچھا بعضوں کا گھر تنگ نہیں ہوتا, وہ دل تنگ ہوتا ہے, اس کا بھی اس کو بھی سمجھنا ہے. گھر تو بہت بڑا ہے اس کا, تو اس میں وہ ہم رہ تو لیے لیکن وہ ایک دم بےچارا ریزرو ہو جاتا ہے اور آزمائش میں آ جاتا ہے. اس کی مصروفیت ایسی ہے, اس کے ٹائمنگ ایسے ہیں. اب وہ ظاہر کوئی بھی مہمان آئے گا تو اس کو پھر اس کو ٹائم بھی تو دینا پڑے گا نا. یہ تو ہے نہیں کہ مہمان کو بکری کی طرح یا مرغی کی طرح اس کو کمرہ دے دیا اور باہر سے بند کر دیا, عورتیں بھی آئیں جائیں اور یہ مہمان اندر پڑے رہیں اور کھانے کے ٹائم میں دروازہ کھلے اور روٹیاں ڈال دیں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اس لیے وہ ہر ایک کو مطلب یہ غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. اور مدنی قافلے والوں کو تو چاہیے مسجدوں میں ٹھہرا کریں. مسجدیں جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ, بعض قافلے بھی ایسے مانی تھے قافلے ہوتے ہوں گے کہ جو لوگوں کے گھروں پہ جا کے پڑ جاتے ہوں گے. یہ سب کو مشورہ ہے کہ اللہ کے گھر میں عبادت جو ہوگی جدول بھی چلے گا, با جماعت نمازیں ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گی, نمازیوں سے ملاقات, ان میں مدنی یعنی کہ ان کو ان پر انفرادی کوشش کے مواقع اور یہ سب ملیں گے. لیکن بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں مسجدیں اویلیبل نہیں ہوتی یا مسجدیں ہوتی ہیں لیکن اجازت نہیں ہوتی, تو وہاں ایسے موقع پر کوئی مجبوری میں یا کوئی اور وجہ ہے یا کوئی سیکورٹی ایشو ہے تو وہ کسی کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ایک یعنی کہ شاز, یہ صورت ہے اشاز و کل معدوم. ورنہ ایک عام طور پہ ذہن یہی ہونا چاہیے دین کی خدمت کرنے والوں کا کہ مسجد سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے, لیکن اس کو بطور گھر استعمال نہیں کرنا ہے. وہ عارضی طور پر عبادت کے لیے وہاں گئے, رکے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے اور تبلیغ کرنے کے لیے پہنچے ہم, تو یوں مطلب وہاں اور عبادت کے لیے ہوں. گھر بنانا مسجد کو یہ جائز نہیں ہے, اس طرح کے بستر ڈال دیا اور وہاں پڑے رہے. بعض لوگ اگر کام کرتے ہیں, پہلے ہمارے یہاں بھی شروع میں مسجد ہے فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی, دعوت اسلامی نہیں تھی نا, تو پنجاب سے ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے وہ باقاعدہ پڑے رہتے تھے. ایسے بھی پھر پکڑے گئے کہ جو نوکری کرتے تھے, نوکری کرتے نوکری سے آ کر یہاں آ کر سو جاتے فیضان مدینہ میں. ارے باپ رے باپ, یہ تھوڑی اس لیے تم لوگوں کے لیے تھوڑی بنائے. پھر ہمارے سائے بھائیوں نے سب کو فارغ کیا اور بالکل اصول بن گئے کہ کوئی یہاں ٹھہرنا نہیں کسی کو بھی. اب بھی اگر کوئی ٹھہرتا ہے اگر غیر قانونی اور کوئی اس کو ٹھہراتا ہے تو آخرت میں وہ جواب دے اور بندوں کے لیے بھی وہ جواب دے. اگر بندوں نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ کون ہے, کیوں آیا ہے, 8 دن سے نظر آ رہی ہے, دن کو غائب ہو جاتا ہے, رات کو سو جاتا ہے پنکھا چلا کے, تو آپ کا باپ کا بیٹا بھی ہو یہ آپ کا گھر نہیں ہے. باپ کا بیٹا مانے بھائی ہے نا, سگا بھائی بھی یہ گھر نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو صرف اس کو ٹھہرائیں. ہاں اس لیے وہ رکا ہوا ہے کہ یہ سنتیں سیکھ رہا ہے, جو حلقے ہیں نیکی کی دعوت کے, جو اپنا ایک پراپر طریقہ وہ ہے, کام دھندا نہیں کر رہا, خالی آ کر اس لیے رہا کہ یہاں دین سیکھے گا 8 دن کے لیے 12 دن کے لیے یا کوئی کورس کے لیے آیا ہوا ہے, جیسے ہمارے بہت سارے کورسز ہیں ان ضرورتوں کے تحت جو عبادت میں داخل ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں وہ اگر جیسے معتکفین 10 دن کے لیے رہتے ہیں تو وہ سوتے بھی ہیں, ظاہر 10 دن جاگیں گے تو نہیں, اور بلا وجہ جاگنا بھی مسجد میں خالی آ کر پنکھا چلا کر جاگ جاؤ تو یہ کس نے کہا گرمی ہو رہی ہے. نہیں مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں, مسجدیں عبادت کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا لیٹ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں, لیکن جب بھی لیٹ کر کچھ پڑھے نا تو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ہے کار لیکن میں ہوں بیکار, کیونکہ یہ کار میری نہیں ہے سرکار. لیکن آپ ہو جائیے ہوشیار اور رہیے تیار, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ طریقہ کار جس سے آپ ہو جائیں گے مالدار۔ دنیا میں بسنے والے اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص موٹر سائیکل یا کار کو رات کو کسی درخت کے نیچے کھڑی کر دے تو صبح اگر اس پر پرندوں نے بیٹھ نجاست، گند یا پوٹی جو دل میں آئے وہ کہہ لیں، اگر وہ کر دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے خوش قسمتی کی، اور اس شخص کے لیے ایسا ہے جیسے خوش قسمتی نے اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص بہت جلد دولت مند ہو جائے گا۔ اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے انٹیریئر پنجاب میں لوگوں کا یہ ماننا ہے، کیا ماننا ہے بتاتا ہوں، کہ اگر پرندے کی بیٹ کسی شخص کے دائیں شولڈر پر گرے تو وہ خوش قسمتی کی علامت ہے، اور اگر بائیں شولڈر پہ گر جائے تو وہ بدقسمتی کی علامت ہے۔ دنیا میں بہت عجیب و غریب خیالات ہیں کہ بیٹ کے گرنے سے گاڑی پہ گرے تو دولت مند ہو جائے گا، رائٹ شولڈر پہ گرے تو خوش قسمت ہو جائے گا، لیفٹ شولڈر پہ گرے تو بدقسمت ہو جائے گا، لیکن ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ۔
اللہ اللہ اللہ، بیٹ تو ویسے جو حرام پرندے اڑتے ہیں ان کی تو بیٹ ناپا ہوتی ہے، جو حرام حرام ہے نا، حرام پرندہ اڑے نہ اڑے اس کی بیٹ ناپا ہوتی ہے، حلال پرندہ جو اڑتا ہے اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے، جیسے کبوتر، چڑیا، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ جو حلال پرندہ اوپر یعنی کہ نہیں اڑ سکتا، زیادہ نہیں اڑ سکتا، جیسے مرغی زیادہ نہیں اڑ سکتی، تو ان کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ وہ درختوں پر زیادہ تر یہ چیلیں بیٹھتی ہیں، کوے بیٹھتے ہیں، کہیں کبوتر بھی بیٹھتے ہوں گے، چڑیاں بھی ہوتی ہوں گی، تو یہ کہ ناپاک بیٹ بھی گرتی ہوگی، پاک بیٹ بھی گرتی ہوگی، تو اس میں اب یہ دولت مند بن جانا، یہ مطلب نہیں بولتے جس کو سنہرے خواب، سنہرے خواب بھی نہیں ہے، بدبودار خواب ہے، ایسے دولت نہیں ملتی، حرکت میں برکت۔ اور اسی طرح وہ لیفٹ شولڈر اور رائٹ شولڈر والی بھی بے بنیاد باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اچھا یہ بدشگونی تو ہے نا، لیفٹ شولڈر پہ اگر جیسے کبوتر کی بیٹ گری،
اچھا تو اس کو نقصان ہوگا، یوں کا
ہاں نقصان ہوگا نا، خود بدقسمتی اس کی،
ہاں ہاں یہ تو بدشگونی بھی ہوئی، اور بدشگونی تو جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، ہم یہ جانتے ہیں والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عمران عطاری عرض کر رہا ہوں، یو کے بریڈ فورٹ سے، ماشاءاللہ مدی مذاکرے میں حاضر ہیں۔ ابھی امیر سنت نے مسجد کے آداب اور اس میں سونے کے تعلق سے بھی ایک مدنی پھول عطا فرمائے، جاؤں گا امیر سنت یہاں اپنا وہ واقعہ بھی بیان کریں کہ جب آپ مسجد میں آتے تھے دوپہر کے وقت تو پنکھا نہیں چلاتے تھے، کیونکہ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے گھر میں تو ایک پنکھے میں چار چار لوگ سو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں چار آدمیوں کے لیے چار پنکھے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اگر مسجد کی بجلی وغیرہ کے استعمال پر بھی آپ مدنی پھول عطا فرما دیں۔
میں جن دنوں شہید مسجد میں تھا اور دعوت اسلامی کے شروعات کے دن تھے غالباً وہ، یا اس سے پہلے بھی شہید مسجد میں رہا ہوں میں امامت پر، یا ان دنوں کی بات تھی، تو ہم پہلے انجمن چلاتے تھے، بہرحال وہ انجمن کا ہو یا دعوت اسلامی کا ہو، پہلے چندہ تو میں کرنے جاتا تھا رمضانوں میں، اور زور کے بعد ہم نکلتے تھے مناسب وقت پر، کپڑا مارکیٹ کا اور پھیرا لگاتے تھے، زکاتیں وغیرہ جمع کرتے تھے اپنے دینی کاموں کے لیے، مدارس کے لیے وغیرہ۔ پھر وہ تھکا ہارا میں آتا تھا گرمیوں کے دن، پنکھا نہیں چلاتا تھا، شہید مدینہ میں لمبا ہو جاتا تھا تھکا ہارا، لیکن مجھے یوں ہوتا تھا کہ میں یار تھک میں گیا ہوں، میرا یہ کوئی عبادت تو میں نے کرنی نہیں ہے، اگرچہ میں وہاں کا امام تھا، لیکن میں کہ وہ پنکھا نہیں چلاتا تھا، گرمی ہوتی تھی، پھر بعد وقت متولی کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ آ جاتا اور پنکھا چلا دیتا تھا خود ہی. کوئی ڈر لگتا تھا کہ یار مسجد مسجد ہے, اپنا گھر اپنا گھر ہے. میں جب سفر کرتا تھا حیدرآباد وغیرہ آنا جانا ہوتا تھا نا گاڑی میں, دعوت اسلامی کے دور کی بات کر رہا ہوں, تو اپنا پانی کا جالون ساتھ رکھتا تھا. جالون کہیں گیلن ہم لوگ کہتے ہیں اسے, اس کو وہ مدینہ شریف والے جالون کہتے ہیں. مسجد میں جیسے کہیں راستے میں رکے پیشاب وغیرہ کیا تو میں ہاتھ دھونے کے لیے بھی مسجد میں جو یہ وضو کے نلے اس میں دھونے سے کتراتا تھا, اپنا جو جالون ہوتا تھا اسی کا پانی استعمال کرتا تھا ہاتھ دھونے کے لیے. الحمدللہ مطلب یہ کہ مسجد کے تعلق سے میں بہت پرانی میری حساسیت ہوتی تھی کہ مسجد کو دینا ہے مسجد کا لینا نہیں ہے, مسجد کی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا اپنی وجہ سے, اپنے ذاتی استعمال کی حد تک میں مطلب کافی بچنے کی کوشش ہوتی تھی میری. اب یہ ساری بس ماضی کی یادیں ہو گئی, اب تو میرے جو بھی ہیں جو حشر کر رہے ہیں مسجدوں کے اموال کا, جو اب یہ صحیح فرمایا آپ نے کہ ایک پنکھے میں پورا کمرہ ایک پنکھا اور سب سوئے ہیں, سب کو نیند بھی آ رہی ہے, لیکن اب یہ کہ یہ ہمارے طلبہ کرام بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہے. جامعۃ المدینہ کا دورہ کریں تو غش پر غش لگے اپنے کو, ایک ایک پنکھے میں ایک ادھر سویا ہے ایک ادھر سویا ہے, بالکل یہ نہیں ہے دیکھی بھالی باتیں, بالکل لائن سر یہ سوئے لائن سر ایک ایک کے سر پہ پنکھا گھوم رہا ہے. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے یار کہ ایک پنکھا جبکہ دوسروں کا ہوا پہنچا رہا ہے, یار یہ قوم کا چندہ ہے, ایک ٹکا تو دینا نہیں ہے, آدھا کھانا آدھا گرانا ہے, یہ بھی قوم کے چندے کو گرا رہے ہیں. ویسے بھی مال ضائع کرنا حرام ہے لیکن اب قوم کا چندہ یار اس کو گرا رہے ہیں, گرایا اور اب اگر اٹھا کے کھا لیا یا کسی نے کھا لیا یا یہ کسی گائے بکرے کو کھلا دیا, اگر یہ کھانے جیسا نہیں ہے لیکن تو وہ صورتیں موجود ہیں, لیکن جنرلی اس طرح کی غذائیں پھینک دی جاتی ہیں. آپ بولو روٹیاں تو بک جاتی ہیں, ارے بھائی 10 روپے کی روٹی جو ہے نا ایک, یہ 10 روپے کی 100 روٹیوں کے بھی 10 روپے نہیں آتے ہوں گے جب یہ بکتی ہے نا اسی ٹکڑے میں, یہ بک جاتی ہے تو یہ تھوڑی بک جاتی ہے کہلانا, اس کا پیسے کیا آتے ہیں اس کے, وہ کتنی بکتی ہے اور کتنی پھینکتی ہوگی. ہے تو بہت بری حالت, بہت بری حالت ہے نا. دین سیکھنے والوں کی جو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے اس کی میں کیفیات بتا رہا ہوں. مسجد میں چور ڈاکو آ کر پناہ نہیں لیتے, یہ نمازی آ کر بیٹھے ہوتے ہیں سوتے ہوتے ہیں گپے مار رہے ہوتے ہیں, پنکھا چل رہا ہوتا ہے یا پنکھے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے سروں پر, کوئی ان کو بول بھی نہیں سکتا. مولانا بیچارے کیا بولے, مولانا بولے گا تو اس کو نکال دیں گے, وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے اور یہ کمیٹی والے بیٹھے بیٹھے ہاں 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 کر رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہوں گے مسجدوں کا پتا تو نہیں, لوگ باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھی, ہنس بھی رہے ہوتے زور زور سے ہنستے بھی دیکھے, لیکن کوئی شعور نہیں ہے, کوئی پتا نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے, اپنا گھر نہیں ہے اللہ کا گھر ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, اور یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ تم ایسوں کے پاس مت بیٹھنا ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے. یہ دنیاوی چوپال جو لگاتے نا یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر کی ادھر کی سیاست کی یا دہشت گردیوں کی پتہ نہیں کیا کیا لگے پڑے ہوتے ہیں تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, تو جو دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے, ان کے پاس مت بیٹھو. ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی حدیث پاک میں روکا گیا ہے, اور یہ ہوتے داڑھی والے ہاں ہاں ادھر پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوتا ہے اور یہ ادھر ادھر کے لگے ہوتے ہیں, جیسے ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے لیے شریعت اور ہے اور عام لوگوں کے لیے شریعت اور ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ جو جتنا جانتا ہوتا ہے اس کی بعض اوقات پکڑ زیادہ ہوتی ہے, اس لیے مہربانی کر کے مسجد کو مسجد سمجھیں, مدرسے کو مدرسہ سمجھیں, اور گھر میں بھی ضائع کرنے کی اجازت تھوڑی ہے کہ اگر ایک پنکھے میں 4 آدمی 2 آدمی 3 آدمی سو سکتے ہیں نیند آ جاتی ہے, کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی مطلب ایک ادھر سو گیا اس کمرے میں, ایک ادھر جا کر لیٹ گیا پنکھا چلا لیا, جبکہ ایک پنکھے میں گزارا ممکن ہے, کوئی مجبوری نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بھی اسراف تو ہوگا نا, گناہ تو اس کا ملے گا نا, پیسے لگتے ہیں بجلی پر مفت تو نہیں ہے نا. ہاں ضرورت ہے, کوئی بھی وجہ ہے, جائز وجہ ہے, اور الگ کوئی سوتا ہے ایک پنکھے کے نیچے ایک ادھر, تو وہ جائز ہے. لیکن یہ کہ عام طور پہ صرف سستی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے اپنی, اور یوں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اے سی کے بھی یہی حال ہے, ادھر بھی اے سی چل رہا ہے, ادھر بھی اے سی چل رہا ہے. جہاں مال مفضل بے رحم مسجدوں میں یا جہاں دفاتر میں مکاتب میں اے سی بے موقع بھی ٹھکا ٹھک, گرمی ہے نہیں ہے, کم ہے زیادہ ہے, بس چل رہا ہے, چل رہا ہے تو چل رہا ہے. ایک آدمی ہے چاہے دو آدمی ہے, چلے گئے تو بھی چل رہا ہے, پنکھے چل رہے, بتیاں جل رہی ہیں. یہ عام مطلب. تو جہاں یو کے والے, یو کے سے سوال آیا, یو کے میں تو سنا تھا, پتہ نہیں کوئی اصلاح ہوئی ہے نہیں. حاجی عبدالحبیب نے بتایا تھا کہ تم دیکھو تو بے ہوش ہو جاؤ گے, یہ پوری مسجد کی لائٹیں ایک سوئچ پر ہوتی ہیں, ایک سوئچ آن کیا ساری مسجد جگمگ جگمگ کرتی ہے. جو آیا اس نے سوئچ آن کر دیا. اب بھلے یہ اس کو ضرورت یہاں بتی کی ہے, وہ ساری مسجد جگمگا رہی ہے. پہلے تو یہ تھا, اب اللہ کرے کچھ دعوت اسلامی والوں نے کچھ ترکیبیں بنائی ہوں. تو یہ قوم چندہ دیتی ہے, پیسے دیتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں. ہم مسلمان ہیں اور شریعت کے پابند ہیں, جو شریعت اجازت دے وہی کریں گے. اب میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جہاں ایک بلب کی ضرورت ہے وہاں ایک, جہاں سو کی ضرورت ہے سو بلب جلائیں, اور ایک کی بھی ضرورت نہیں تو ایک بھی نہیں جلائیں. اعلیٰ حضرت کا جزیہ موجود ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ کمرہ جو ہے اس میں باہر کی روشنی آ رہی ہے, بلا وجہ کمرے کو بند کر دیا بلا وجہ, اور اب بتی جلا لی اندھیرا دور کرنے کے لیے. اس کو اعلیٰ حضرت نے اسراف لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں. اور جس اسراف میں مال ضائع ہوتا ہے وہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں پرواہ نہیں ہے, تم گھر بجلی صرف ہو رہی ہے تو اس کے پیسہ خرچ ہوتا ہے, مال خرچ ہوتا ہے اس پر, چاہے اپنی جیب کا ہو چاہے مسجد کا ہو, خرچ تو ہو رہا ہے نا اپنی جیب کا. یہ تھوڑی کہ آپ کے پاس سو کا نوٹ ہے آپ کا ہے اس کو یوں پھاڑ کے پھینک دیا, جائز تھوڑی اس طرح. اپنے مال کو ہاتھوں کر کے نقصان کرنا, ضائع کرنا, آپ کا ہاتھ ہے انگلی کاٹ دی, جائز تھوڑی ہے. بلا وجہ اس کو کٹ لگا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
محمد ابراہیم بھائی کا سوال ہے, یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, کیا اس طرح کی کوئی حدیث پاک ہے؟
جی ہاں, کما تدین تدان, یہ مفہوم یہی بنتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ اپنے خطبے میں بھی ہے, خطبات رضویہ میں ہے کما تدین تدان.
اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ اگر شاگرد کی اصلاح کرنی ہو تو سب کے سامنے کی جائے یا الگ سے کی جائے؟ اگر شاگرد سینسیٹیو ہو تو اس میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟
موقع کی مناسبت سے. بعض اوقات یہ کہ سب کے سامنے کرنی ضروری ہوتی ہے, اکیلے میں وہ آرگومنٹ کرتا ہے سدھرتا بھی نہیں ہے. تو پھر شاگرد ہے, اب اس کو ادب سکھانا ہے تو یہ استاد کی وہ ثواب دید پر ہے کہ یہ اس کس چیز کو مناسب سمجھتا ہے. ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے, خار بازی اتار رہا ہے سب کے سامنے ذلیل کر رہا ہے تو گناہ گار ہے, اور ایسا نہیں ہے, مقصودی اصلاح ہے. جیسا موقع پھر جیسی غلطی. بعض غلطی ایسی ہوتی ہے کہ سب کے سامنے بتا دی تو کوئی گلتی فیل نہیں کرتا, اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہے سب کے سامنے بتائی تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے. تو جیسی غلطی, جیسا موقع, جیسی ضرورت, تاہم پیچھے سے الگ سے اصلاح کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے. بارہا یہی ہے کہ اصلاح سب کے سامنے کی تو اس نے مطلب اس کی اصلاح نہیں کہ الٹا بگاڑ پیدا کیا, اکیلے میں اصلاح کی تو اس کو سنوار دیا, زینت دے دی. اس طرح کے خیر تو صحابہ کے بھی اقوال ملتے کہ جس نے سب کے سامنے کسی کی کو نصیحت کی تو اس نے اس کو خراب کیا, اور جس نے الگ سے اس کو نصیحت کی تو اس نے اس کو زینت بخشی, نہ اس کو سنوارا, ڈیکوریٹ کیا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا مرشدی, آج ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں جو آپ سے سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے مرشد, میرے آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے, کیا اگر سچ بولنے پر ڈانٹ پڑنے یا پٹائی لگنے کا ڈر ہو تو ایسی صورت میں کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟
نہیں بول سکتے، سانچ کو آنچ نہیں۔
مرشد، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے نماز پڑھنے مسجد جا سکتے ہیں؟
اگر سمجھدار بچے ہیں جو نماز کو سمجھتے ہیں، صفیں خراب نہیں کرتے، ادھر ادھر بھاگتے نہیں ہیں، شور شرابے نہیں کرتے، گندگیاں نہیں کرتے، ایسے سمجھدار بچے مسجد جا سکتے ہیں، نماز سمجھتے ہیں۔ باقی ایسا چھوٹا بچہ کہ جس کے بارے میں یوں خیال جم جائے کہ تو پیشاب وغیرہ کر دے گا، اس کو پتا تو چلے گا نہیں، تو مسجد میں اس کو لانا حرام، جس کا ذہن غالب ہو کہ یہ مسجد میں پیشاب کر دے گا تو اس مسجد میں لانا حرام۔ اور ایسا بچہ کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ ذہن غالب نہیں ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا تو لا سکتے ہیں، لیکن مکروہ تنزیہی۔ تو مسجد میں بچے مطلب کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور ایسے بچے بڑے بچے جو سمجھدار ہیں، نماز کو سمجھتے ہیں، ان کو تو لانے میں بلکہ لانا چاہیے ان کو، لیکن بعض اوقات بڑے بچے بھی ہیں نا، یہ آپس جب ایک سے زیادہ ہوتے ہیں نا تو باتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوسرے نمازیوں کے لیے بھی مسائل کا سبب بنتے ہیں، تو پھر ایسوں کو بھی مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اکیلا شریف بن کر رہتا ہے تو پھر اکیلا لایا جائے، جب جہاں دکیلے ہوں دوسرا ملے تو پھر دونوں کو ڈانٹ کر جھاڑ کر نہیں، کسی بھی حکمت عملی سے ان کو یا تو الگ الگ کر دیا جائے یا پھر وہ گھر چلے جائیں، اس طرح کی کوئی ترکیب کر لیجیے۔
پیارے مرشد، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچے جس بچے کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟
یا مقدموں، جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس مبارک نام کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، کثرت اس کی کرے، زیادہ پڑھے، انشاءاللہ وہ خوف امید ہے کہ دور ہو جائے گا۔ اور یا واحدو کا بھی لکھا ہے کہ یہ مدنی پنچورہ 255 پر ہے، یا واحدو 1001 بار پڑھنا ہے اس کو، جس سے اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ اکیلے میں پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یہ مدنی پنچورہ پیج نمبر 255، اور یا مقدموں جو میں نے پڑھا وہ ہے مدنی پنچورہ پیج نمبر 256 پر۔
یا مرشدی، میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جس بچے کو اپنا سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ ایسا کیا کرے کہ اسے اپنا سبق یاد ہو جائے؟
سبق یاد کرے، یاد کرتے نہیں ہیں تو یاد نہیں ہوتا ہے، یا کم کرتے ہیں یاد، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، پھر کھیلتے ہیں، مذاق مسکری کرتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ یاد کریں گے نا تو یاد ہو جائے گا۔ اور دعوت اسلامی کی ہر کتاب جو ہے جو چھپتی ہے، رسالہ کتاب، اس کے شروع میں دعا لکھی ہوتی ہے، وہ پڑھ لے اگر، تو پڑھ کے پھر کتاب پڑھنا یا سبق یاد کرنا شروع کریں گے تو اللہ کرے گا سبق یاد ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے پھلوں کا بادشاہ کون ہے؟ یہ بچے بتائیں گے جمع ہوئے نا، کہ جنگل کا بادشاہ تو شیر، پھلوں کا بادشاہ کون؟ پھل، فروٹ۔
جس کو پتا وہ ہاتھ اٹھائے گا،
اور حاجی امین اس کو 100 روپیہ انعام دیں گے جو اس کا جواب صحیح دے گا
انشاءاللہ،
ایک سے جواب لیں گے۔
جی انشاءاللہ عزوجل، سوال امیر علیہ السنت نے سوال کیا ہے، پھلوں کا بادشاہ کس پھل کو کہا جاتا ہے؟ کون جواب دیں گے؟
اے بولنا نہیں ابھی، جس کے پاس مائک ہو وہی بولے گا۔
جی جی،
یہ ساروں کو بتا،
ایک ساتھ لے لیں بابا جی،
میٹھا میٹھا آپ ہوتا ہے نا، کرو چندائی بھی ہے، سیب بولتے ہیں، کیلا
چھوٹے بچے کو ذرا دے دیں،
سستا پھل کیلا ہے غریبوں کا، چلیں بڑوں نے بھی ہاتھ اٹھائے،
چلیں سید صاحب سے جواب لیتے ہیں انشاءاللہ۔
سبحان اللہ، 200 دینے پڑیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پھلوں کا بادشاہ آم ہے۔
جواب درست ہے،
سبحان اللہ،
حاجی امین 200 روپیہ کٹو، میں بھجوا دوں گا آپ کو انشاءاللہ، یہ میری طرف سے نظر ہے، سید زادہ ہے، نظرانہ میری طرف،
آپ کی طرف سے پیش کر،
جزاک اللہ خیر
و ایاکم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس وقت پرتگال کے شہر اویرو میں حاضر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں دنیا کا مشہور سالٹ ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ
کھانے میں نمک جو ہے وہ سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
آج تو بادشاہوں کا سلسلہ ہے، سرداروں کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارے سالن کا سردار نمک ہے. حوالہ ابن ماجہ. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میراج جلد 6 میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہاں سرداری سے مراد کم خرچ ہونا قناعت کا باعث ہوتا ہے. مقصد یہ کہ اگر چے کھجور شکر گھی سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے، مگر نمک سے روٹی کھانا مفید بھی ہے، آسان بھی، کہ نمک آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. سالن کے آخر ٹیسٹ تو نمک سے بنتا ہے، نمک کے بغیر سالن، یہ بیچارے جو بلڈ پریشر ہائی جن کا ہوتا ہے نا، ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ نمک کی پرہیزی ہوتی ہے ان کی. لیکن اب ایسے نمک نکلے ہیں جو یہ کھا سکتے ہیں، بلڈ پریشر جن کا ہائی ہوتا ہے ان کو بھی. اور نمک میں وہ جو نمک ہوتا ہے نا، پنک سالٹ، یہ گھر میں سب کو پنک سالٹ استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی مل جاتا ہے، یہ اچھا ہوتا ہے نمک. باقی یہ پیوریفائڈ جو نمک ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے اس کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کھانے کی اصلاح ہو جاتی ہے اس سے. اور اس کا کوئی سوال کرے اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے کھانے کے، جیسے پڑوسی لگا کے تھوڑا نمک دے دو کھانے میں ڈالنا ہے تو اس کو دے دیا جائے، اس کا منع نہ کیا جائے کہ یہ کہ جو کھانا اس نمک کے ذریعے اصلاح کی گئی تو اس کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس طرح کی فضیلت حدیث پاک میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السمع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیل
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
سبحان
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
الله على محمد
مدني مذاكرا مدني مذاكرا مدني مذاكرا مدني مذاكرا